अच्छा भाई, आप लोग छुट्टियां गुजार कर आए हैं आज, फिर सारा सबक जितना हमने पढ़ा उसका खुलासा खुलासा जरा कर लेते हैं जल्दी जल्दी जी। ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं मिरकात इल्म मंतिक के अंदर, इसमें इन्होंने सबसे पहले मुखन्निफ ने आपको इल्म मंतिक इल्म की तारीफ बतलाई और पांच तारीफात की थी। पहला माना क्या बयान किया था, हुसूल सूरति शैई फिल अक्ल, यानी इल्म उस माने मसदरी का नाम है, शय की सूरत का अकल में हासिल होना, ये कौन सा माना है, मसदरी माना। तो इल्म इस मसदरी माना का नाम है पहली तारीख के मुताबिक। दूसरी तारीख की थी असूरतुल हासिलतु मिन शैई, किसी शय इंदल अक्ली, किसी शय की वो सूरत जो अकल में हासिल हो तो उस सूरत का क्या नाम है, इल्म है भाई इल्म। तीसरी तारीफ की थी अलहाजिरु इंदल मुद्रिक, के वो चीज जो अकल के मुद्रिक यानी अकल के पास हाजिर है, अकल के पास हाजिर है। और फिर मैंने बतलाया था कि ये तारीफ जो है ये जामिया है, ये इल्म हुजूरी को भी शामिल है, एक इल्म हुसूली होता है एक इल्म हुजूरी। इल्म हुसूली वो है जो तहसील सूरत का मोहताज है, जिसमें तहसील सूरत होगी, और इल्म हुजूरी वो है जिसमें हुसूल सूरत की इख्तियाज नहीं होती, क्योंकि वो शय खुद मुद्रिक के पास मौजूद होती है। और ये जो तकसीम आगे आएगी इल्म की तारीफ इसलिए क्योंकि आगे उसकी तकसीम होने वाली थी तसव्वुर और तस्दीक की तरफ, और ये तकसीम इल्म हुसूली की होती है, इल्म हुजूरी की तकसीम तसव्वुर और तस्दीक की तरफ नहीं। और बतलाया था कि अल्लाह का इल्म जो है वो इल्म हुजूरी है, तमाम चीजें अल्लाह के सामने अल्लाह के पास हैं, अल्लाह को इनका पूरा पूरा इल्म हर एतबार से, तो अल्लाह हुसूल सूरत के मोहताज नहीं, जबकि इंसान क्या है, हुसूल सूरत का मोहताज है। और फिर इंसान का जो इल्म है वो दो किस्म पर है, कुछ इल्म हुजूरी है कुछ इल्म हुसूली है। इल्म हुजूरी तो वो चीज़ जो इंसान के पास खुद मौजूद हो, तो इसमें इंसान की अपनी ज़ात और उसकी सिफात आ गई, अपनी ज़ात और अपनी सिफात पर ये जो इल्म होता है ये क्या है, इल्म हुजूरी है जी। फिर उसके बाद तीसरी चौथी तारीफ की थी कि नफ्स का उस सूरत को कबूल कर लेना ये इल्म है, यानी हुसूल सूरत के बाद एक कैफियत आती है जिसमें क्या है, नफ्स सूरत को कबूल कर लेता है कि ये इसी तरह है, इसका नाम इन्होंने कहा इल्म है। और बाज़ों ने तारीफ ये की कि वो नस्बत जो हासिल होती है आलिम और मालूम के दरमियान, उस नस्बत का क्या नाम है, उसे इल्म कहते हैं भाई। समझ में आई बात, जो निस्बत हासिल हो, क्योंकि जब इल्म होगा तो कोई चीज मालूम कहलाएगी, जो जिसका इल्म हासिल हुआ वो कहलाएगी मालूम, और जिसको हासिल हुआ इल्म वो कहलाएगा आलिम। तो आलिम और मालूम के दरमियान ये जो निस्बत है ताल्लुक आ गया, इसका क्या नाम है, इल्म है भाई। कोई आलिम तभी कहलाएगा जब उसके लिए कोई चीज मालूम हो, और कोई चीज मालूम तभी कहलाएगी जब उसके लिए कोई आलिम हो। फिर उसके बाद बतलाया था कि यह इल्म तकसीम होता है, यानी इल्म हुसूली दो किस्म पर है, एक तसव्वुर और एक तस्दीक। तसव्वुर किसे कहते थे, तारीफ की थी, फहुवल इदराकुल खाली अनिल हुक्मी, वो इदराक है जो हुक्म से खाली हो, जिसमें हुक्म ना हो, मसलन सिर्फ जैद सिर्फ बकर सिर्फ आमर वगैरह, ये क्या है, तसव्वुर है। और अगर इसके साथ हुक्म भी हो तो फिर इसे क्या कहेंगे, तस्दीक कहेंगे। फिर तो तसव्वुर की क्या तारीफ की, हुवल इदराकुल खाली अनिल हुक्मी, वो इदराक जो हुक्म से खाली हो। اور پھر حکم سے کیا مراد ہے؟ بتلایا تھا نسبت امر الى امر آخر ایجابا او سلبا، نسبت کرنا ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف، ایجاب یعنی اس بات کے طریقے پر یا سلب یعنی نفی کے طریقے پر، بھائی یعنی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کرنا یا اس کی نفی کرنا، اسے حکم کہتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں زید عالم ہے، تو میں نے زید کے لیے عالم ہونے کا اثبات کیا، تو یہ کیا ہے؟ تصدیق۔ اسی طرح یا میں کہتا ہوں زید عالم نہیں ہے، تو زید سے میں نے عالم ہونے کی نفی کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ تصدیق ہے بھائی، یہ تو اس میں یہ حکم آ گیا بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے۔ کہ تو ایجاب کے طریقے پر بھی حکم ہو سکتا ہے، نفی کے طریقے پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اکیلے زید کا تصور کے بارے میں صورت جو آئے وہ کیا ہے؟ تصور ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی حکم بھی آ جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ تصدیق کہیں گے بھائی۔ پھر اس کے بعد بھائی تصدیق کی تعریف آئی تھی، تو اس میں ایک حکمہ یعنی فلاسفہ یونان کا مذہب بتلایا اور ایک امام راضی رحمہ اللہ کا۔ فلاسفہ یونان کے نزدیک تصدیق اس حکم کا نام ہے جو تصورات ثلاثہ کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ کس کے ساتھ؟ تصورات ثلاثہ۔ کیا کیا ہے تصورات ثلاثہ؟ موضوع کا تصور، محمول کا تصور، اور نسبت تامہ خبریہ کا تصور۔ تو موضوع کا تصور، محمول کا تصور، اور نسبت تامہ خبریہ کا تصور، یہ تین شرط ہیں تصدیق کے لیے، جبکہ تصدیق خود کس کا نام ہے؟ اس حکم کا نام ہے۔ اور اس میں بتلایا تھا یقین کا ہونا ضروری ہے بھائی، یقین، اگر یقین نہیں تو پھر اسے تصدیق نہیں کہیں گے۔ یا اسی طرح اگر ظن غالب ہو، غالب گمان ہو، مثلا آپ نے کہا ایک، مثلا آپ کہتے ہیں زید عالم ہے، زید عالم ہے، تو اگر آپ کو اس کا یقین ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تصدیق۔ یا آپ کا غالب گمان ہے تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ تصدیق۔ اور اگر غالب گمان نہیں بلکہ شک ہے، دونوں جانبیں برابر ہیں، بارے میں شک ہے آپ کو، تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ تصور کہیں گے۔ تو شک کس قبیل سے ہے؟ تصور کی قبیل سے۔ اور ظن جو ہوتا ہے اس میں ایک جانب راجح ہوتی ہے، یعنی زیادہ خیال ہوتا ہے، مثلا زید کے عالم ہونے کا زیادہ خیال ہے تو زید عالم ہے، پھر اسے کیا کہیں گے؟ تصدیق۔ اور جس جانب کم خیال ہو اسے وہم کہتے ہیں، اور وہ بھی تصور کی قبیل سے ہے بھائی۔ تو لہذا حکما یعنی فلاسفہ یونان کے نزدیک تصدیق جو ہے وہ اس حکم کا نام ہے، جبکہ تصورات ثلاثہ اس کے لیے شرط ہیں۔ جبکہ امام راضی رحمہ اللہ کے نزدیک ان سب کا، تصورات ثلاثہ اور حکم، ان چاروں کا جو مجموعہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تصدیق۔ تو فرق کیا ہوا کہ فلاسفہ یونان کے نزدیک تصدیق بسیط ہے، کیونکہ صرف کس کا نام ہے؟ حکم کا نام ہے، اس کے اجزاء نہیں، جبکہ امام راضی رحمہ اللہ کے نزدیک چار چیزیں ملیں گی تو تصدیق کہلائے گا، لہذا ان کے نزدیک تصدیق کیا ہے؟ مرکب ہے بھائی، مرکب۔ پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ تصور اور تصدیق پھر دو قسم پر ہیں، یا بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے۔ بدیہی وہ جس میں غور و فکر کی حاجت نہ پڑے، اور نظری وہ جس کے اندر غور و فکر کی حاجت پڑے۔ مثلا فرشتہ، جن وغیرہ، ان کا تصور جو ہے وہ غور و فکر کا محتاج ہے، بغیر غور و فکر کے علم نہیں ہوگا، بتلانا پڑے گا کسی کو، تو ان کو کیا کہیں گے؟ تصور نظری۔ اور نظری کو قصبی بھی کہتے ہیں، جبکہ دوسری قسم تھی بتصور بدیہی، تصور بدیہی یا عام چیزوں کا تصور جن میں آپ کو غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی، بھائی قلم، کاغذ، کتاب وغیرہ، یہ سب چیزیں یہ تصور بدیہی ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا نام اس کا ضروری تصور ضروری بھی کہتے ہیں. اسی طرح تصدیق بھی دو قسم پر ہے، بعض اوقات غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے اور بعض اوقات غور و فکر کی ضرورت نہیں. مثلا جز چھوٹا ہوتا ہے کل سے، جز چھوٹا ہوتا ہے کل سے، دیکھو یہ تصدیق ہے، جز چھوٹا ہوتا ہے کل سے، لیکن اور اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں، تو یہ کیا کہلائے گی؟ تصدیق بدیہی. اور بعض اوقات غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا ہم کہتے ہیں العالم حادث، یہ جہان کیا ہے؟ حادث ہے. ایک لفظ آیا ہے حادث، ایک ہے قدیم. میں نے آپ کو فرق بتلایا تھا کہ یہ اصطلاحی الفاظ ہیں بھائی، قدیم کا معنی پرانا نہیں بھائی ایک جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ اصطلاحی لفظ ہے. قدیم کسے کہتے ہیں؟ جس پر پہلے کبھی عدم نہ آیا ہو، یعنی کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ اس کا وجود نہ ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قدیم. اور قدیم صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ مسلمانوں کے نزدیک، جبکہ مناطقہ کے نزدیک یہ زمین، یہ اللہ اور کائنات، یہ سب قدیم ہیں. ایک واجب کا لفظ آگے جا کر آپ نے پڑھا تھا اور ایک ممکن. واجب کسے کہتے تھے بھائی؟ جس کا جو اپنے وجود میں، واجب الوجود، جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو اور جس کا ہونا ضروری ہو، جس کا ہونا ضروری ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں ممکن الوجود ہے. ممکن الوجود جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو، غیر ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وجود بھی ہے، غیر نہیں تو اس کے بغیر اس کا وجود بھی نہیں. تو واجب الوجود جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، اور ممکن الوجود جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو. جی، تو مناطقہ ان سب کو قدیم کہتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ صرف اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہیں، باقی سب چیزیں حادث ہیں. حادث کا کیا معنی؟ جس پر پہلے عدم آیا ہو، ایک زمانہ تھا کہ ان کا وجود نہیں تھا. تو مثلا تصدیق کی مثال چل رہی تھی تصدیق نظری کی، کہ العالم حادث، اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے اور باتوں کو ملانا پڑتا ہے، پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے. مثلا اور کیا باتیں ملاتے ہیں؟ کہ العالم متغیر، یہ عالم کیا ہے؟ یہ تغیر والا ہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور ہر وہ چیز جس میں تبدیلیاں آئیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ حادث ہوتی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ عالم بھی حادث ہے. تو معلوم ہوا تصور اور تصدیق کبھی بدیہی ہوتے ہیں اور کبھی نظری ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب نظری کی بات آئی تو انہوں نے نظر کی تعریف کی اور بتلایا تھا کہ نظر کسے کہتے ہیں؟ ہوا ترتیب امور معلومت لیتعدى ذلك الترتیب الى تحصیل المجهول، وہ معلوم چیزوں کو ترتیب دینا تاکہ یہ پہنچا دے، یہ ترتیب کس تک؟ کسی نامعلوم چیز کے حصول تک، یعنی کسی مجهول کے حصول تک. مجهول کا کیا معنی ہے؟ نامعلوم. بھائی پھر انہوں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ نظر کی کیا تعریف کر دی؟ کچھ چیزوں کو ترتیب دے کر مجهول چیز کو حاصل کرنا. تو معلوم تصورات کو ترتیب دے کر مجهول تصور حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح معلوم تصدیقات کو ترتیب دے کر مجهول تصدیق حاصل ہوتی ہے. تو یہ ہے نظر اور فکر دونوں کا ایک ہی معنی ہے، نظر اور فکر دونوں کا ایک ہی معنی ہے. پھر بتلایا کہ یہ نظر اور فکر یہ ہمیشہ درست نہیں ہوتی، اس میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے، غلطی بھی واقع ہوتی ہے. جیسے ہم نے بیان کیا کہ ہمارا کیا مذہب ہے کہ العالم حادث، کہ عالم کیا ہے؟ حادث ہے. جبکہ مناطقہ وہ جو فلاسفہ یونان تھے ان کا کیا مذہب تھا کہ یہ عالم کیا ہے؟ قدیم ہے. اور اس پر پھر وہ اپنی نظر پیش کرتے تھے کیا کہ العالم مستغنی عن المؤثری، کہ یہ عالم کسی اثر ڈالنے والے سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں. اور وکل ما ھذا شانہ فہو قدیم، اور ہر وہ چیز جس کی یہ حال، جس کا یہ حال ہو وہ قدیم ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ العالم قدیم، تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا بھائی، اور ہم نے نتیجہ کیا نکالا تھا؟ العالم حادث. اب دو میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا عالم حادث ہوگا یا قدیم ہوگا، دونوں نہیں ہو سکتے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں بھائی. تو معلوم ہوا ان دو نظروں میں سے ایک نظر درست ہے اور ایک غلط ہے. اب کون سی درست ہے اور کون سی غلط ہے، اس کے لیے ایک ایسے قانون کی ضرورت پڑی جو ہمیں غلطی سے ہمیں بچائے بھائی. اس قانون کو کیا کہتے ہیں؟ منطق کہتے ہیں. تو منطق کے علم کے ذریعے نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت ہوتی ہے، نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت ہوتی ہے جی. اور پھر بتلایا تھا اس علم منطق اور کو علم میزان بھی کہتے ہیں، اسی طرح اس کو علم عالی بھی کہتے ہیں. علم منطق بھائی، علم منطق کیوں کہتے ہیں؟ بتلایا تھا منطق کے معنی ہیں بولنا، بات کرنا. تو چونکہ اس علم کے ذریعے بھی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے جو نطق ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ قوت حاصل ہوتی ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اثر پڑتا ہے، اور نطق ظاہری میں بھی اور نطق ظاہری. تو یہ بات کرنا ہے، منطقی جو بات کرے گا اس طرح کی بات کرنے پر، اس طریقے پر قادر ہوگا، تو غیر منطقی اس انداز میں کلام نہیں کر سکتا. تو دیکھو اس سے فائدہ ہوا کس کے اندر؟ نطق ظاہری میں. اسی طرح نطق باطنی کے اندر بھی اس میں فائدہ ہے، یعنی نطق باطنی یعنی ادراک، کہ منطقی کو جو ہے چیزوں کی جنس، فصل، انواع، لازم، خاصے وغیرہ، ان چیزوں کو منطقی کو ان کا علم ہوتا ہے اور غیر منطقی کو ان کا علم نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا اس علم سے منطق یعنی بات کرنے میں، یعنی نطق ظاہری اور باطنی میں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اس علم کا کیا نام رکھا گیا؟ علم منطق نام رکھا گیا. نیز اس کو علم میزان بھی کہتے ہیں. میزان کا معنی ترازو. تو جیسے ترازو کے ذریعے چیزوں کو تول کر دیکھا جاتا ہے، اس طرح اس علم کے ذریعے بھی نظر و فکر کو تول کر دیکھا جاتا ہے کہ کون سی صحیح ہے اور کون سی فاسد ہے، غلط ہے، اس کا اس سے پتہ چلتا ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم میزان بھی کہتے ہیں. نیز اس کو علم عالی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ تمام علوم کے لیے اعلیٰ ہے. کیا ہے؟ تمام علوم کے لیے اعلیٰ ہے. جس طرح کسی آلے کے ذریعے کام کرنے میں سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے، اس علم کے ذریعے بھی دوسرے علوم میں کیا ہو؟ دوسرے علوم میں آسانی ہوتی ہے بھائی، فائدہ ہوتا ہے، خاص طور پر فلسفی علوم کے اندر بھائی. اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ارسطاطالیس جو ہے، جسے ارسطو بھی کہتے ہیں، اس نے اس وہ جو ارسطو فلسفی تھا اس نے سکندر رومی جو ہے سکندر اعظم کے نام سے جو مشہور ہے بہت بڑا فاتح گزرا ہے اس کے حکم سے ارسطو نے اس علم کو مدون کیا. وہ سکندر رومی کا استاد تھا تو سکندر رومی چونکہ بادشاہ تھا اس کے حکم پر اس علم کو اس نے باقاعدہ مدون کیا اور لکھا. اس تو ارسطو کو معلم اول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو جہاں کہیں معلم اول کی بات آ جائے کا لفظ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں معلم اول سے کون مراد ہے, ارسطو مراد ہے. اور پھر فارابی, فارابی جس نے اس علم کو منتقل کیا مسلمانوں کی طرف, وہی تو عربی میں ترجمہ کیا اس علم کا اور منتقل کیا مسلمانوں کی طرف, تو فارابی کو کیا کہتے ہیں؟ معلم ثانی کہتے ہیں. پھر فارابی کی جب کتابیں ضائع ہو گئیں جل گئیں تو پھر ابو علی ابن سینا جو ہے اس نے پھر اس علم کی تفصیل بیان کی, دوبارہ اس کو لکھا. انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی بھائی شیخ ابو علی ابن سینا کہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بتلایا آپ کو کہ یہاں تک جو ہم نے باتیں کی اس سے آپ کو علم منطق کی تعریف پتہ چل گئی ہوگی کہ کیا کہ علم منطق ان قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کی رعایت رکھنا ذہن کو فکر میں غلطی سے بچاتا ہے, نظر و فکر میں غلطی سے ذہن کو جو بچاتا ہے وہ علم کیا ہے؟ علم منطق ہے. اور پھر بتلایا تھا اس کا موضوع کیا ہے, بتلایا بھائی علم منطق کا موضوع تصورات اور تصدیقات ہیں, معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات, لیکن مطلقا نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات کہاں تک پہنچا دیں, مجهول تصورات اور مجهول تصدیقات تک پہنچا دیں اس حیثیت سے بھائی. اور پھر اس علم کی غرض و غایت بیان کی تھی. غرض و غایت تو اس کی تعریف سے ہی واضح ہو گئی تھی, اس علم کی ضرورت سے ہی بات واضح ہو گئی تھی کہ علم منطق کی غرض و غایت کیا ہے کہ نظر و فکر میں غلطی سے بچانا بھائی, کہ علم کیا کرتا ہے؟ نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا ہے. تو یہ اس کی غرض ہے کہ نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت ہو. اس کے بعد پھر دلالت کی بات آئی تھی بھائی, دلالت میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے قول ملفوظ جو ہم زبان سے کہتے ہیں اور ایک ہے قول معقول وہ بات جو ذہن میں آتی ہے. اور منطقی کا اقام کیا ہے, کس سے بحث کرتا ہے؟ قول معقول سے, یعنی معانی سے بحث کرتا ہے, الفاظ سے بحث کرنا اس کا کام نہیں. یرحمک اللہ, الفاظ سے بحث کرنا اس کا کام نہیں, لیکن چونکہ آگے الفاظ کی ضرورت, ایک دوسرے کو بات سمجھانے کے لیے الفاظ ہی کا سہارا لیا جاتا ہے, الفاظ ہی کے ذریعے ایک دوسرے کو بات سمجھائی جاتی ہے, تو لہذا مجبوراً مناطقہ کو شروع میں کیا کرنی پڑتی ہے؟ الفاظ کی بحث کرنا پڑتی ہے اپنے کتابوں میں. پھر چنانچہ الفاظ کی بحث شروع کرتے ہوئے پہلے دلالت کا معنی بتلایا تھا. دلالت کسے کہتے ہیں بھائی؟ دلالت بتلایا تھا عربی زبان میں دلالت کے معنی رہنمائی کرنے کے ہیں, اور اصطلاح کے اندر ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ لگنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ دلالت. جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی, آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, باہر دھوپ پر آپ کی نظر پڑی, اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ سورج نکلا ہوا ہے, تو بس یہ کیا ہوئی؟ دلالت ہوئی. بس جہاں بھی ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ لگے اسے دلالت کہتے ہیں بھائی. کیا کہتے ہیں؟ آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں, باہر زید کے باتیں کرنے کی آواز آئی, آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ باہر زید کھڑا ہے, تو یہ کیا ہے؟ دلالت ہے بھائی. آپ نے زید کو ابھی دیکھا تو نہیں ہے, آپ نے صرف اس کی آواز سنی ہے, تو یہ جو آواز سے اس کے وجود کا پتہ چل گیا یہ کیا ہے؟ دلالت. پھر اس کے بعد بتایا تھا یہ دلالت دو قسم پر ہے, کبھی لفظی ہوگی اور کبھی غیر لفظی. یہ اور یہ تقسیم دال کے اعتبار سے ہے, یہ وہ چیز جو دلالت کرنے والی ہے اسے کہتے ہیں دالن, اور جس چیز پر دلالت کرے اسے کہتے ہیں مدلول بھائی. تو دال اور مدلول بھائی, اور دال کے اعتبار سے یہ دلالت کی تقسیم کرتے ہیں کہ وہ دلال دال جو ہے لفظ ہوگا یا کبھی غیر لفظ. دال اگر لفظ ہو تو یہ دلالت لفظیہ ہے, جیسے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے زید کی آواز سن کر آپ کو اس کے وجود کا پتہ چلا کہ وہ باہر کھڑا ہے, تو یہ دلالت کون سی ہوئی؟ لفظی. اور اگر دال لفظ نہ ہو تو اس صورت میں یہ دلالت غیر لفظی ہے, جیسے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے آپ نے دھوپ سے کس کا پتہ لگا لیا؟ سورج کا. یا اسی طرح جیسے ایک جگہ سے بہت سا دھواں اٹھ رہا ہے, آپ نے دور سے دیکھا, آپ کو پتہ لگ گیا کہ معلوم ہوا یہاں آگ لگی ہے نیچے, تو یہ جو دھوئیں سے آگ کا پتہ چلا یہ کیا ہے؟ دلالت. تو دھواں ہوا دال اور آگ ہوئی مدلول. اور دال لفظ ہے یا غیر لفظ بھائی؟ غیر لفظ. تو یہ کون سی دلالت ہوئی؟ دلالت غیر لفظیہ. پھر ان دونوں کی تین تین قسمیں تھیں, تو اس اعتبار سے پھر چھ قسمیں بن جاتی تھیں. چھ قسمیں بھائی. پہلی قسم کیا تھی؟ یا تو دلالت وضع کے اعتبار سے ہوگی, یا طبیعت کے اعتبار سے, یا اصل طبیعت. یعنی دال جو ہے باعتبار وضع کے دلالت کرے گا, یا باعتبار مثلاً بھائی یہ جو الفاظ ہیں, وضع کسے کہتے تھے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے مقرر کر لینا. مثلاً یہ اشارے ہیں ٹریفک کے, ان کو مختلف چیزوں کے لیے وضع کیا گیا ہے. سرخ اشارہ کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ گاڑی کے روکنے کے لیے. اور سبز رنگ کا اشارہ گاڑی کے چلانے کے لیے مقرر کر دیا ہے. چنانچہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سرخ اشارہ جلتا ہے, گاڑیاں رک جاتی ہیں, اگرچہ کسی نے کہا نہیں روکو گاڑی, لیکن یہ وضع ہی اس کے لیے ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے. تو اس سے گاڑی کے روکنے پر دلالت ہوئی. اور سبز اشارہ اس کو مقرر ہی کس لیے کیا گیا ہے؟ گاڑی کے چلانے کے لیے. تو لہذا اس سے گاڑی کے چلانے پر دلالت ہوئی. تو یہ جو مقرر, اسی طرح ہم نے الفاظ مقرر کر رکھے ہیں ہر چیز کے لیے, آپس میں بات چیت کرتے ہیں, چیزوں کے نام وغیرہ لیتے ہیں, تو جو نام مقرر کیا ہوتا ہے وہی ہمارے ذہن میں آتی ہے, کوئی اور چیز نہیں آتی. مثلا میں نے موبائل کہا تو آپ کے ذہن میں موبائل ہی کا تصور آیا, گاڑی کا نہیں. میاں میں نے گاڑی کہی تو آپ کے ذہن میں گاڑی کا تصور آیا, قلم کا تصور نہیں. تو یہ ہر چیز کے ہم نے نام مقرر کر رکھے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ وضع. تو اگر یہ دلالت جو دال جو ہے, اگر وہ اس میں وضع کا دخل ہو, اس یہ جو دلالت ہے اس میں اگر وضع کا دخل ہو, یعنی ہمارے مقرر کرنے کی وجہ سے ہے, تو اسے کیا کہیں گے؟ دلالت وضعیہ. اور اگر دال جو ہے وہ طبیعت کے اقتضا کی وجہ سے پیدا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ دلالت طبعیہ. مثلا ایک شخص جو ہے سینے میں تکلیف ہو, کھانستا ہے تو اف اف کرتا ہے, تو اب یہ اف اف کو ہم نے نہیں مقرر کیا کہ سینے میں درد ہو تو اف اف کرنا چاہیے, بلکہ یہ جو اف اف کی آواز ہے یہ طبیعت کے اقتضا سے خود بخود پیدا ہوا, لیکن اس سے ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ یہ تکلیف ہے بھائی, سورج سینے میں تکلیف ہے. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر دلالت باعتبار وضع کے بھی نہ ہو اور باعتبار طبیعت کے بھی نہ ہو تو پھر یہ دلالت عقلیہ ہے بھائی، دلالت عقلیہ، یعنی ان دو کے علاوہ باقی سب دلالت عقلیہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی شخص نے دیوار کے پیچھے سے دیز کہا، بھائی دیز میں نے بتایا تھا اسی لفظ زید کا عکس ہے، اسی کو الٹا دیا تاکہ یعنی کوئی ایسا لفظ بنا لیا جس کا کوئی معنی نہیں۔ اگر چلو فرض کرو آپ زید ہے، کوئی دیوار کے پیچھے سے زید کہتا ہے تو اس زید کہنے سے آپ کے ذہن میں زید کی تصویر آ گئی، بھائی یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت لفظیہ ہے۔ اور کون سی ہے؟ ہاں زید ہم نے رکھا ہے کسی کا نام، خود بخود تو نہیں ہو گیا زید اس کا نام، تو اس کا نام زید اس کے والدین نے باقاعدہ رکھا مقرر کیا، تو زید کی جو صورت آئی یہ دلالت لفظیہ کیوں ہے؟ کیونکہ زید لفظ تھا جو اس نے بولا جس سے اس کی صورت ذہن میں آئی۔ نیز یہ تو دلالت لفظیہ وضعیہ ہوئی۔ اس دیوار کے پیچھے سے زید سننے سے ایک اور چیز کا بھی آپ کو پتا چل گیا کہ دیوار کے پیچھے کوئی موجود ہے، یہ کون سی ہوئی؟ دلالت لفظیہ ہی ہوئی، کیونکہ لفظ زید سے آپ کو پتا چلا، لیکن کون سی؟ عقلیہ، کیونکہ زید کا لفظ اس لیے تو نہیں ہم نے مقرر کیا کہ یہ اس سے یہ پتا چلتا ہے دیوار کے پیچھے کوئی ہے، تو یہ خود بخود ہمیں بات سمجھ میں آ گئی بھائی، تو یہ کون سی دلالت لفظیہ عقلیہ۔ نیز اگر وہ کوئی جاننے والا ہوا آپ کا تو آپ آواز سنتے ہی آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ دیوار کے پیچھے فلاں ہے، تو یہ بھی کون سی دلالت لفظیہ عقلیہ ہوئی بھائی، کیونکہ اس نے تو لفظ زید کہا، کیا زید کا لفظ اس لیے وضع ہے کہ ہمیں یہ بتائے کہ دیوار کے پیچھے فلاں آدمی ہے؟ یہ تو اس کے لیے وضع نہیں۔ تو یہ چھ قسم کی دلالتیں ہوئی بھائی۔ پھر بتلایا تھا کہ منطقی جو ہے وہ صرف دلالت لفظیہ وضعیہ ہی سے بحث کرتا ہے، باقی پانچ اقسام سے بحث نہیں کرتا، اس لیے کیونکہ اس قسم میں فائدہ بہت زیادہ ہے، الفاظ کے لیے ہر بات دوسرے کو سمجھائی جا سکتی ہے، جبکہ اور چیزوں میں اس طرح نہیں ہے۔ تو چونکہ اس قسم میں سب سے زیادہ فائدہ ہے، اس لیے منطقی اسی سے بحث کرتا ہے۔ اس کے بعد بتلایا تھا کہ یہ دلالت جو ہے یہ تین قسم پر ہے، ایک دلالت مطابقی، ایک دلالت تضمنی اور ایک دلالت التزامی۔ دلالت مطابقی کسے کہتے تھے؟ کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے بھائی، یہ کیا ہے؟ دلالت مطابقی۔ اور موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، یہ کیا ہے؟ دلالت تضمنی۔ اور اگر موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے، یہ کیا ہے؟ دلالت التزامی۔ مثلا میں نے آپ کے سامنے انسان کہا، انسان سے آپ کو کیا معنی سمجھ میں آیا ذہن میں؟ حیوان ناطق۔ تو یہ لفظ کی دلالت اپنے پورے معنی پر ہوئی، یہ کیا ہوئی؟ دلالت مطابقی۔ اور جب حیوان ناطق پورا آپ کے ذہن میں آ گیا تو حیوان بھی آیا یا نہیں؟ اس میں ناطق بھی آیا، حیوان اور ناطق آئے تو حیوان ناطق بنا، اکیلا تو نہیں بن سکتا وہ، تو یہ ایک ایک جز بھی، کیونکہ جب کل ذہن میں آئے گا تو ایک ایک جز بھی ذہن میں آ جائے گا، اگر ایک جز بھی نہ آ رہ گیا تو پھر تو کل آپ کے ذہن میں نہ آیا بھائی، تو جب کل آیا تو ایک ایک جز آ گیا، تو ایک ایک جز پر بھی خود بخود دلالت ہو گئی، یہ کیا ہے؟ دلالت تضمنی۔ تو دلالت تضمنی کو تضمنی کہتے ہی اس لیے ہے کہ یہ کل کے ضمن میں ہوتی ہے، کل کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو دلالت تضمنی کہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہیں دلالت تضمنی ہو اور وہاں مطابقی نہ ہو. جب بھی ہوگی پہلے کیا ہوگی؟ مطابقی, اور اس کے بعد تضمنی. اور دلالت التزامی جس میں موضوع لہو کے لازم پر دلالت ہوتی ہے, جیسے انسان کی دلالت کس پر؟ قابلیت علم پر اور صنعت کتابت پر. بھائی کہ یہ انسان کے ساتھ لازم ہے, ہر انسان میں علم کی بھی قابلیت علم بھی ہے اور صنعت کتابت کی بھی صلاحیت ہے اس میں. چنانچہ پھر آپ کو بتلایا تھا کہ دلالت تضمنی اور التزامی بغیر مطابقی کے نہیں ہو سکتی. جہاں بھی دلالت تضمنی ہوگی وہاں پر دلالت مطابقی بھی ہوگی, جہاں بھی دلالت التزامی ہوگی وہاں دلالت مطابقی بھی ہوگی. ہاں جہاں دلالت مطابقی ہو وہاں پر تضمنی اور التزامی کا ہونا ضروری نہیں, کیونکہ دلالت تضمنی وہ جز پر دلالت کو کہتے تھے, اور ایک چیز کا جز ہی نہ ہو تو جز پر دلالت کیسے ہوگی؟ تو دلالت مطابقی وہاں آ جائے گی اور تضمنی نہیں آئے گی. اور دلالت التزامی کہتے تھے موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرنا, ایک چیز کا کوئی لازم ہی نہیں ہے تو وہاں دلالت مطابقی تو ہوگی اور دلالت التزامی نہیں ہوگی. اس پر پھر اشکال ہوا تھا کہ بھائی یہ کہ ٹھیک ہے ایک چیز کا جز ہی نہ ہو تو دلالت مطابقی تو ہوگی لیکن دلالت تضمنی نہیں ہوگی, لیکن یہ بات ہمیں تسلیم نہیں کہ دلالت مطابقی کے ساتھ التزامی نہ ہو. ہر مطابقی کے ساتھ التزامی ضرور ہوگی, کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کچھ اس کے ساتھ لازم ضرور ہوگا, اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم یہ بات تو اس کے ساتھ لازم ہوگی کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے, زید زید ہی ہے غیر زید نہیں ہے, کتاب کتاب ہی ہے غیر کتاب نہیں ہے. تو ہر ایک کے ساتھ یہ چیز لازم ہوتی ہے کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے, تو یہ بھی تو ساتھ سمجھ میں آ جائے گا. بھائی کتاب کہا تو کتاب ہی کتاب سمجھ میں آئے گی, اور ساتھ یہ بات بھی آ جائے گی کہ یہ غیر کتاب نہیں ہے. زید جب کہیں گے زید ہمارے ذہن میں آئے گا, اور ساتھ ایک لازم بھی ذہن میں آئے گا, وہ کیا؟ کہ یہ غیر زید یعنی عمر یا بکر وغیرہ نہیں ہے, زید ہی ہے. تو جواب دیا تھا نہیں بھائی کہ غیر کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا, تو چھ جائے کہ اس بات کی طرف ہمارا ذہن جائے کہ یہ اپنا غیر نہیں ہے, زید زید ہی ہے غیر زید نہیں ہے. کیونکہ ہم نے کہا تھا دلالت التزامی وہ ہے جس میں ذہن خود منتقل ہوتا ہے کس کی طرف؟ اس لازم کی طرف. ذہن کیا ہو؟ خود منتقل ہو. دلالت اسی کو کہتے ہیں نا کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ لگے, تو انسان کے کہنے سے خود بخود ہمیں کیا پتا چل گیا کہ اس میں علم کی بھی صلاحیت ہے اور کتابت کی بھی صلاحیت. لیکن زید کہنے سے غیر کہ یہ زید ہی ہے غیر زید, تو یہ غیر زید نہیں ہے اس طرف ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوتا. تو ہماری بات تو چل رہی تھی اس لازم کے اندر جس کی طرف ذہن خود بخود منتقل ہو. تو یہاں اگرچہ ہر چیز کے ساتھ یہ لازم ہے کہ وہ خود ہی ہے اپنا غیر نہیں ہے, لیکن اس کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا, تو لہذا یہ دلالت التزامی یہاں نہیں ہوگی, ہر جگہ نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد لفظ کی تقسیم کی تھی مفرد اور مرکب کی طرف. بھائی مفرد کی انہوں نے تعریف کیا کی تھی کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا ہو, دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے. پھر اس میں تین صورتیں بن گئی تھیں کہ یا تو سرے سے لفظ کا جز ہی نہ ہو, یا جز تو ہو لیکن معنی واز معنی دار نہ ہو، یا جز بھی ہے معنی دار بھی ہے لیکن وہ دلالت مقصود نہیں ہے، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت ہو تو یہ ہے مرکب. مثلا میں نے کہا زید کھڑا ہے، تو اس سے زید کے لفظ سے زید کی ذات سمجھ میں آئی، کھڑا ہے ہونے سے آپ کو اس کا قیام سمجھ میں آ گیا. تو دیکھو ہر لفظ نے اپنے اپنے معنی پر دلالت کی، جبکہ اس کے مقابلے میں مفرد ہے کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو. اس میں پھر تین ہی صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت کیا؟ سرے سے لفظ کا جز ہی نہ ہو. جب لفظ کا جز ہی نہیں ہے تو لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کہاں ہو سکتی ہے؟ لفظ کا جز ہی نہیں ہے بھائی. جیسے حمزہ استفہام، یا لفظ کا جز تو ہے لیکن جز کا معنی کوئی نہیں، جیسے زید کا لفظ ذا یا دال، تین جز ہیں اس کے لفظ زید کے لیکن ان کا کوئی معنی نہیں ہے بھائی الگ الگ. تو لفظ کے جز سے جب معنی ہی لفظ کے جز کا معنی ہی نہیں ہے تو معنی کے جز پر دلالت بھی نہیں ہو سکتی بھائی. یا لفظ کا جز بھی ہے اور وہ جز معنی دار بھی ہیں لیکن وہ دلالت مقصود نہیں. جیسے کسی کا کیا نام رکھا؟ عبداللہ. اب عبداللہ میں ایک لفظ ہے عبد، ایک ہے لفظ اللہ. عبد کا اپنا معنی، لفظ اللہ کا اپنا معنی، لیکن جب کسی کا نام رکھ دیں پھر وہ معنی مقصود نہیں ہوتا. تو معنی مقصود نہیں ہوتا تو اب پھر اس کا ترجمہ مفہوم جو ہے اللہ کا بندہ ہے عبداللہ کا، لیکن اس وقت ذہن اس کی طرف نہیں جاتا، وہ ذہن میں نہیں آتا کیونکہ وہ مراد ہی نہیں ہے بھائی. پھر اس کے بعد مفرد کی انہوں نے تقسیم کی بھائی، کہ مفرد جو ہے وہ یا اسم ہوگا یا کلمہ ہوگا یا اداد ہوگا، یعنی اس کا معنی مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا. اگر مستقل نہیں تو یہ اداد ہے جسے نحو والے حرف کہتے ہیں، اور اگر مستقل ہے پھر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا. اگر نہیں ملا تو یہ اسم ہے، اور اگر ملا ہو تو یہ کلمہ ہے مناطقہ کے نزدیک، اور فعل ہے نحویوں کے نزدیک بھائی. اگرچہ یہ سب بالکل مترادف بھی نہیں ہے، جو مناطقہ کے نزدیک اسم ہو ضروری نہیں کہ نحویوں کے ہاں بھی اسم ہو. چلیے بس کریں بھائی، بس. ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.